وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی ایک نیوز شو کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل آپ کو سلام کہتا ہے۔ اس وقت پاکستان میں منگل کی شب کے 11، بھارت میں 11:30 اور یہاں واشنگٹن کی گھڑیوں میں منگل کی سپہر کے 2 بجے ہیں۔ حسب معمول آغاز کرتے ہیں آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ سب سے پہلے پاکستان۔
کوئٹہ میں خودکش بم دھماکے کے بعد وکلا کی ہڑتال، پارلیمنٹ کی عمارت کے سامنے احتجاج۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیل کچھ دیر بعد۔
سول اسپتال کوئٹہ میں خودکش بم دھماکے کے بعد صوبے میں فضا سوگوار، کاروباری مراکز و تعلیمی ادارے بند رہے۔ صوبائی دارالحکومت سے میں ستار کاکڑ، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
گزشتہ ایک ماہ میں لگ بھگ 20,000 افغان پاکستان سے واپس گئے۔ اقوام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین کے ترجمان کی وی او اے سے گفتگو۔ میں ہوں پشاور سے شنم شاید، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
جنوبی ایشیا۔
بھارتی کشمیر کی صورتحال پر انسانی حقوق کے کارکنوں کا اظہار تشویش، کشمیری عوام سے مذاکرات شروع کیے جانے پر زور۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم، تفصیلی رپورٹ کچھ دیر بعد۔
اور عالمی منظرنامے سے یہ خبر۔ اور سامعین، ترکی نے منگل کے روز امریکہ کو متنبہ کیا ہے کہ اگر اس نے فتح اللہ گولن کو ترکی کے حوالے نہیں کیا تو یہ دونوں ملکوں کے تعلقات کے لیے بہت نقصان دہ ہوگا۔ اور روس کے صدر ولادیمیر پیوتن نے کہا ہے کہ ان کا ملک آئین کے خلاف کسی بھی طرح کی بغاوت کے خلاف ہے۔ اور اب سامعین خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پیر کے روز کوئٹہ میں ہونے والے مہلک بم دھماکے کے خلاف پورے ملک میں رد عمل دیکھنے میں آ رہا ہے۔ پاکستانی وکلا نے عدالتوں کی کارروائی کا بائیکاٹ کر دیا ہے۔ قومی اسمبلی نے مذمتی قرارداد منظور کی ہے۔ وزیر اعظم نواز شریف نے سیکیورٹی کے بارے میں ایک اعلی سطحی اجلاس کی صدارت کی ہے۔ اس بارے میں مزید تفصیلات اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ میں۔
سول اسپتال کوئٹہ میں پیر کو خودکش بم دھماکے میں مارے جانے والوں میں اکثریت وکلا کی تھی۔ بلوچستان بار کونسل کے صدر بلال انور قاسی کو پیر کی صبح دہشت گردوں نے فائرنگ کر کے ہلاک کیا تھا، اور جب انہیں سول اسپتال منتقل کیا گیا تو بڑی تعداد میں وکیل بھی وہاں پہنچ گئے۔ اسی دوران اسپتال کے شعبہ حادثات کے باہر کھڑے افراد میں داخل ہو کر ایک خودکش بمبار نے اپنے جسم سے بندے بارودی مواد میں دھماکہ کر دیا۔ پاکستان بھر میں وکلا کی تنظیموں کی کال پر منگل کو عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ کیا گیا، جبکہ چھوٹے بڑے شہروں میں وکیلوں نے احتجاجی ریلیاں بھی نکالیں۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے زیر انتظام ایک ریلی منگل کو پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے بھی نکالی گئی، جس میں وکلا نے دہشت گردی کے خلاف نعرے بازی کی۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر علی ظفر نے وائس آف امریکہ سے خصوصی گفتگو میں کہا کہ دہشت گردی کے خلاف یکجا ہونے کی ضرورت ہے۔
وقت کی ضرورت، جی دو ضرورتیں ہیں اس وقت، ایک یونٹی اور دوسری فیتھ۔ یہ جو دو ہم ضروریات پوری کریں، ایکشن پلان بڑا سمپل ہے۔ ہم نے سیکیورٹی اور پروٹیکشن دینی ہے سب سے پہلے سافٹ ٹارگیٹس کو، اس کے بعد ہم نے سپورٹ کرنا ہے یہ جو کومبنگ آپریشن شروع ہوا ہے، اور نمبر تین ہم نے جو نیشنل ایکشن پلان تھا صرف اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے۔ اس کو ہم امپلیمنٹ کر لیں گے تو ہم انشاءاللہ اس میں سارا سکسیزفل ہوں گے۔
انہوں نے کہا کہ سب سیاسی جماعتوں کو مکمل ہم آہنگی کے ساتھ دہشت گردوں سے نمٹنا ہوگا، اور وکلا تنظیمیں اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش کریں گی کہ سیاسی جماعتیں اس راہ سے نہ ہٹیں۔
کل کے واقعے کے بعد ساری پولیٹیکل پارٹیز ایک ہی فرنٹ پہ آ گئی ہیں، ان میں اب یہ کم از کم اس میں کوئی ڈسپیوٹ نہیں رہا کہ نیشنل ایکشن پلان کو امپلیمنٹ ہونا چاہیے ان لیٹر اینڈ اسپرٹ۔ ان میں یہ بھی نہیں رہا ڈفرینس کہ یہ جو سافٹ ٹارگیٹس ہیں ان کو کس طرح ہم نے ڈیل کرنا ہے، ان کو کس طرح ہم نے پروٹیکٹ کرنا ہے۔ ان میں یہ بھی ڈفرینس نہیں رہا کہ ہم یہ کومبنگ آپریشن جو ہے اس کو ہم آگے چلائیں گے اور اس میں ہم کوئی ہرڈلز نہیں کریٹ کریں گے۔ تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ چیز ہے۔ تیسری اب آ گئی ہے فورس وکلا کی، ہم انشور کریں گے کہ یہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں یہ اب فضول پولیٹیکل ڈبیٹ نہ کریں۔ یس، فنڈامنٹل ایشوز پہ ڈسکشن جاری رہنی چاہیے کیونکہ نیشن اس طرح ہی بڑھتی ہے، لیکن پیٹی ایشوز پہ، پولیٹیکل گیم سکورنگ، پوائنٹ سکورنگ پہ ہمیں اجازت نہیں دیں گے، کیونکہ اب ہمارے اوپر حملہ ہوا ہوا ہے، ہر فرد پہ حملہ ہوا ہوا ہے، جان و مال جو لوگوں کی ہے اس کے اوپر حملہ ہوا ہوا ہے، اس لیے اب ہم اس پہ برداشت نہیں کریں گے کہ اب ڈیویٹ کریں۔
ادھر منگل کو وزیر اعظم نواز شریف کی زیر صدارت ایک اجلاس میں ملکی سلامتی کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ ایک سرکاری بیان کے مطابق وزیر اعظم نواز شریف نے کہا کہ ہمیں ایک ایسے نظریے کے خلاف جنگ کا سامنا ہے جو ہمارا طرز زندگی بدلنا چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت ایسے تمام اقدام کرے گی جس سے اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ کوئٹہ میں بہنے والا خون رائے گاہ نہ جائے۔ دریاسنا منگل کو پاکستانی فوج کے راولپنڈی میں صدر دفتر میں ہونے والی کور کمانڈرز کانفرنس میں بھی کوئٹہ بم دھماکے کی مذمت کرتے ہوئے کہا گیا کہ یہ دہشت گردوں کے خلاف جاری آپریشن ضرب عزم کی کامیابیوں کو متاثر کرنے کی کوشش ہے۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق جنرل راحیل شریف نے انٹیلیجنس ایجنسیوں سے کہا کہ وہ ملک بھر میں کومبنگ آپریشن تیز کرنے کے علاوہ دہشت گردوں کے چھپے ہوئے عناصر کے خلاف ٹارگیٹڈ کاروائیاں پوری قوت سے بڑھا دیں۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
کوئٹہ بم دھماکے میں ہلاک ہونے والوں کے سوگ میں منگل کے روز شہر کا کاروبار اور معمولات زندگی معطل رہے اور تعلیمی ادارے بند رہے۔ اس بارے میں کوئٹہ سے ستار کاکڑ کی رپورٹ۔
صوبہ بلوچستان میں سول اسپتال کوئٹہ میں ہونے والے خودکش بم حملے میں مارے جانے والوں کی تعداد منگل کو 70 سے تجاوز کر گئی، جبکہ صبح بھر خصوصاً کوئٹہ میں فضا سوگوار رہی۔ صوبائی حکومت نے اس مہلک بم حملے میں ہونے والی اموات پر 3 روزہ سوگ کا اعلان کر رکھا تھا، جس کا آغاز منگل سے ہوا۔ وکلا برادری کی طرف سے تمام عدالتوں کا بائیکاٹ کیا گیا، جبکہ تاجر برادری نے اپنی دکانیں بند رکھی، تعلیمی ادارے بند رہے اور سڑکوں پر ٹریفک نہ ہونے کے برابر رہی۔ خودکش بم حملے میں ہلاک ہونے والوں میں اکثریت وکلا کی تھی۔ صوبائی حکومت نے اس خودکش بم حملے کی تحقیقات کے لیے پولیس سپرنٹنڈنٹ ندیم حسین کی سربراہی میں 4 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ حکومت نے ایک خصوصی مرکز بھی قائم کرنے کا اعلان کیا ہے، جہاں اس واقعے کے بارے میں کوئی بھی شخص اطلاع فراہم کر سکتا ہے۔ صوبائی وزیر اعلیٰ ثناء اللہ زیری نے منگل کو صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ دہشت گرد اس طرح کی کاروائیاں کر کے لوگوں کا عزم کمزور کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کے بقول عسکریت پسند اپنے اس مقصد میں کامیاب نہیں ہوں گے۔
ہم نے ابھی فیصلہ کیا ہے کہ کوئٹہ شہر میں ہم کومبنگ آپریشن کریں گے اور بلوچستان کے جس کونے میں ہم دیکھیں گے کہ جہاں پر بھی کوئی دہشت گرد، ایک بھی دہشت گرد موجودگی ہوگی، وہاں پر ہم جائیں گے اور وہ کریں گے۔ ہم عوام کو امن دینے کے معاملے پر، میں، میری حکومت، میرے جو کولیجن پارٹنر ہیں، ہم کسی صورت کمپرومائز نہیں کریں گے۔ اور کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس طرح کے واقعات کر کے ہمارے حوصلے پست کر دیں گے اور ہم پیچھے ہٹ جائیں گے، تو یہ ان کی بھول ہے۔
وزیر اعلیٰ نے کہا کہ کچھ گرفتاریاں بھی کی گئی ہیں، لیکن انہوں نے اس کی تفصیل بتانے سے معذرت کی۔ سول اسپتال میں ہونے والے خودکش حملے میں مارے جانے والے افراد کی تدفین ان کے آبائی علاقوں چمن، جوب، لورالائی، پشین، نوشکی اور دیگر اضلاع اور شہروں میں کر دی گئی۔ بلوچستان میں روا سال کے دوران ہونے والا یہ تیسرا خودکش حملہ ہے۔ اس سے قبل 2 حملے پولیس اور سیکورٹی فورسز پر بھی کیے گئے تھے۔ ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
کوئٹہ میں بم دھماکے میں جاں بحق ہونے والے افراد کی یاد میں پشاور میں لوگوں نے جمع ہو کر تعزیت کا اظہار کیا اور شمعیں روشن کی۔ تفصیل پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ میں۔
خیبر پختونخوا میں غیر سرکاری تنظیموں سے وابستہ عہدیداروں اور رضاکاروں نے کوئٹہ میں وکلا برادری پر ہونے والے خودکش حملے کے خلاف سوموار کی رات مظاہرہ کیا۔ شرکا نے اس موقعے پر دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف نعرے لگوائے اور وکلا برادری سے اظہار ہمدردی بھی کی۔ اچھا، غیر سرکاری سیاسی اور سماجی تنظیموں کے عہدیداروں نے خطاب کرتے ہوئے تمام سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں پر زور دیا کہ وہ دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے متحد ہو جائے۔ بعض مقررین نے دہشت گردی کے لیے حکومتی عہدیداروں کے اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ فوجی کاروائیوں کے نتیجے میں دہشت گرد قبائلی علاقوں سے اب ملک کے مختلف علاقوں میں پھیل چکے ہیں اور ایک بار پھر ان دہشت گردوں نے تشدد کی کاروائیاں شروع کر دی ہے۔ مقرری نے حکومت پر زور دیا کہ وہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے دسمبر 2013 میں تمام سیاسی جماعتوں کی مشورے سے منظور کی جانے والی قومی لائعمل یعنی نیشنل ایکشن پلان پر فوری طور پر عمل برآمد کرے۔ ادھر خیبر پختونخوا کی مرکزی شہر پشاور اور دیگر قصبوں اور شہروں میں وکلا اور مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں اور کارکنوں نے منگل کے روز تعزیتی ریفرنس منعقد کی اور مرنے والوں کے غائبانہ نماز جنازے کا اہتمام کیا تھا۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
پاکستان سے افغان مہاجرین کی واپسی کا عمل تیز ہو گیا ہے. جولائی میں تقریباً 20,000 افغانی واپس افغانستان چلے گئے تھے. اس بارے میں پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ.
پاکستان سے رضاکارانہ طور پر اپنے وطن واپس جانے والے افغان پناہ گزینوں کی تعداد میں روا سال کے پہلے 6 ماہ کے نسبت تیزی دیکھی جا رہی ہے, اور اس ضمن میں سہولت فراہم کرنے کے لیے اقوام متحدہ کے ادارہ برائے پناہ گزین یو این ایچ سی آر نے بھی اپنی سرگرمیوں میں اضافہ کیا ہے. پشاور میں یو این ایچ سی آر کے ترجمان سمت خان نے منگل کو وائس آف امریکہ کو بتایا کہ جنوری سے جون کے درمیان 1,070 افغان پناہ گزین خاندان یعنی لگ بھگ 5,000 باشندے افغانستان واپس گئے تھے, جبکہ 1 جولائی سے 4 اگست کے درمیان خیبر پختونخوا سے رضاکارانہ طور پر واپس جانے والوں کی تعداد 19,530 رہی. انہوں نے بتایا کہ ان کے ادارے کے پناہ گزینوں کی واپسی کے لیے بنائے گئے مراکز میں بھی خصوصی انتظامات کیے ہیں, جس کے بعد اب یہ دفتر روزانہ 1,800 خاندانوں کی واپسی کے عمل میں سہولت فراہم کر سکتا ہے.
ابھی ہم نے اس کی جو کیپیسٹی ہے وہ انہانس کی ہے, جس میں ہم نے کافی جو ہے ایڈیشنل سٹاف بھی اس میں ہم نے زیادہ کر دیا تاکہ وہ یہ مہاجرین کی جو مدد ہے, جو ان کے واپس جانے کا جو پروسیسنگ ہے وہ تیز ہو جائے وہاں پہ, اور ان کی جو شیڈولنگ ہوتی ہے وہ جو ہے ہم ایڈوانس میں کرتے ہیں تاکہ مہاجرین کو تکلیف نہ ہو وی آر سی جانے میں.
سمت خان نے بتایا کہ پناہ گزینوں کی رضاکارانہ واپسی کے عمل کو سہل بنانے کے لیے خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں رہائش پذیر افغان رہنماؤں اور عمائدین کو اعتماد میں لے کر ایک شیڈول تیار کیا گیا, جبکہ اس ضمن میں حکومت پاکستان کے افغان پناہ گزینوں کی دیکھ بھال کے ادارے افغان کمشنریٹ سے بھی مسلسل رابطہ رکھا جا رہا ہے. پاکستان میں تقریباً 15 لاکھ افغان باشندے قانونی طریقے سے بطور پناہ گزین رہ رہے ہیں, جبکہ اتنی ہی تعداد میں افغان شہری بغیر اندراج کے ملک کے مختلف علاقوں میں مقیم ہے, جن کے خلاف آئے روز قانون نافذ کرنے والے ادارے کاروائیاں کرتے رہتے ہیں. روا ماہ ہی افغان پناہ گزینوں کے عمائدین نے پاکستانی حکومت سے مطالبہ کیا تھا کہ افغانستان میں حالات سازگار نہیں, لہذا انہیں وطن واپس جانے پر مجبور نہ کیا جائے. پاکستان نے اپنے ہاتھ 3 دہائیوں سے زائد عرصے سے مقیم اندراج شدہ پناہ گزینوں کے قیام کی مدت میں 6 ماہ کی توسیع کی تھی, اور اب یہ میعاد 31 دسمبر 2016 کو ختم ہوگی. حال ہی میں افغانستان کے وزیر برائے مہاجرین حسین عالمی بلخی نے پاکستان کا دورہ کیا تھا, اور اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ پناہ گزینوں کی وطن واپسی اور وہاں ان کے آبادکاری کے لیے منصوبے کو ستمبر تک حتمی شکل دے دی جائے گی. شمیم شاہد, وائس آف امریکہ, پشاور.
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات.
بھارت میں انسانی حقوق کی سرگرم کارکن ایروم شرمیلا نے 16 سال سے جاری بھوک ہڑتال ختم کر دی ہے. منگل کے روز نامہ نگاروں کے سامنے بھوک ہڑتال ختم کرنے کا اعلان کرتے ہوئے انہوں نے اس قانون کے خلاف جد و جہد جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا جس میں فوج کے لیے عام اختیارات دیے گئے تھے اور انہیں ان کے لیے عام معافی کا اعلان کیا گیا تھا. شرمیلا نے اعلان کیا کہ ریاست منی پور سے آئندہ انتخابات میں حصہ لیں گی. شرمیلا نے سن 2000 میں اس وقت بھوک ہڑتال شروع کی تھی جب فوج نے ان کی ریاست میں 10 افراد کو گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا, اور فوج کو نہ صرف عام معافی ملی تھی بلکہ انہیں غیر معمولی اختیارات دیے گئے تھے. منگل کے روز ترکی نے امریکہ کو متنبع کیا ہے کہ اگر اس نے فتح اللہ گولن کو ترکی کے حوالے نہیں کیا تو یہ دونوں ملکوں کے تعلقات کے لیے بہت نقصان دہ ہوگا. ترک وزیر انصاف بکر بزداغ نے ایک ٹیلی ویژن انٹرویو میں کہا کہ اگر امریکہ نے گولن کو ان کے حوالے نہیں کیا تو وہ ایک دہشت گرد کی خاطر ترکی سے تعلقات کو قربان کر دے گا. ترک حکومت امریکہ پر بار بار زور ڈال رہی ہے کہ فتح اللہ گولن کو, جن پر 13 جولائی کی ناکام بغاوت میں ملوث ہونے کا الزام ہے, ملک بدر کیا جائے. گولن ریاست پینسلوینیا میں مقیم ایک عالم ہے. گزشتہ ہفتے گولن کی نمائندگی کرنے والے وکلا نے کہا کہ ترک حکومت نے گولن کی اجازت میں ملوث ہونے کے بارے میں کوئی ثبوت فراہم نہیں کیے اور کہا کہ انہیں ملک بدر نہیں کیا جانا چاہیے۔ روس کے صدر ولادیمیر پیوتن نے کہا ہے کہ ان کا ملک آئین کے خلاف کسی بھی طرح کی بغاوت کے خلاف ہے۔ یہ بات انہوں نے روس کے دورے پر آئے ہوئے اپنے ترک ہم منصب رجب طیب اردوان سے منگل کو سینٹ پیٹرز برگ میں ہونے والی ملاقات کے دوران کہی۔ اس بارے میں ایک رپورٹ۔
روس کے صدر ولادیمیر پیوٹن نے کہا ہے کہ ان کا ملک آئین کے خلاف کسی بھی طرح کی بغاوت کے خلاف ہے۔ یہ بات انہوں نے روس کے دورے پر آئے ہوئے اپنے ترک ہم منصب رجب طیب اردوان سے منگل کو سینٹ پیٹرز برگ میں ہونے والی ملاقات کے دوران کہی۔ اردوان ترکی کی طرف سے گزشتہ نومبر میں ایک روسی لڑاکا طیارہ مار گرائے جانے سے دو طرفہ تعلقات میں در آنے والی کشیدگی کے بعد پہلی مرتبہ روس کا دورہ کر رہے ہیں۔ روسی صدر کا مزید کہنا تھا کہ ترکی میں داخلی سیاسی افراتفری کی صورتحال کے باوجود ترک صدر کا یہ دورہ دونوں ملکوں کے تعلقات کو معمول پر لانے کا ایک اشارہ ہے۔ صدر اردوان نے اپنے روسی ہم منصب سے اتفاق کرتے ہوئے کہا کہ ترکی اور روس کی یکجہتی سے علاقائی مسائل حل کرنے میں مدد ملے گی۔ اردوان نے کہا،
aramızda masada olan birçok ikili ilişkilerimiz var. У нас на повестке очень много моментов по двусторонним отношениям.
انہوں نے ایک مترجم کی مدد سے بات کرتے ہوئے کہا کہ دو طرفہ تعلقات اور ان کے فروغ کے لیے ہمارے ایجنڈے پر بہت سی چیزیں ہیں۔ سیاسی نقطہ نظر سے یہ خطہ ہم سے بہت سی توقعات رکھتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا تعاون خطے میں بہت سے مسائل کرنے میں مدد دے سکتا ہے۔ پوٹن نے صدر اردوان کو بتایا کہ داخلی سیاست کی بے حد مشکل صورتحال کے باوجود ان کا یہ دورہ اس باہمی خواہش کا اظہار ہے کہ مذاکرات دوبارہ شروع کیے جائیں اور تعلقات بحال کیے جائیں۔
اقوام متحدہ نے منگل کے روز شام کے شہر حلب میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے، جہاں تشدد کی کارروائیوں کے بعد زیری ڈھانچہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ عالمی ادارے نے منگل کے روز بتایا ہے کہ 20 لاکھ مکینوں کو پینے کا پانی اور بجلی میسر نہیں، اور ایسے میں جب شام کے باغی حلب پر اسد کا سرکاری کنٹرول ختم کرانے کی لڑائی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ پیر کے روز طبی کارکنان نے اقوام متحدہ کے سفارتکاروں کو بتایا کہ شام کا یہ سب سے بڑا شہر جہنم بنا ہوا ہے۔ اس بارے میں ایک رپورٹ خالد حمید بیگ کی زبانی۔
شام کے باغی گروپ شہر حلب پر اسد حکومت کے محاصرے کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ طبی کارکنوں نے پیر کے روز اقوام متحدہ کے سفارتکاروں کو بتایا کہ شام کا سب سے بڑا شہر جہنم بن چکا ہے۔ شکاگو میں قائم سیریا امریکن میڈیکل سوسائٹی سیمز کے ڈاکٹر ظاہر شاہ لول نے سیکورٹی کونسل کے ارکان کو بتایا کہ حلب میں چھوٹے بچوں کو پینے کے لیے دودھ میسر نہیں، ڈاکٹرز کو دوائیں اور ضروری طبی سامان دستیاب نہیں، اور لوگ روٹی خوراک اور کھانے پکانے کی گیس کو ترس رہے ہیں۔ سیمز کے ایک اور ڈاکٹر سمیر اتار نے کونسل کے ارکان کو ایسے بچوں کی تصاویر دکھائیں جو ٹانگوں سے محروم تھے اور ذہنی معذور تھے۔ انہوں نے کہا کہ حلب کے ہسپتال بنکرز کی طرح نظر آتے ہیں، جنہیں روزانہ کے بم حملوں سے بچانے کے لیے چاروں طرف سے ریت کے تھیلوں اور توپوں سے گھیرا ہوا ہے۔ پیر کے روز ہی اقوام متحدہ کے انسانی ہمدردی کے شعبے کے عہدیداروں نے حلب میں لڑائی میں وقفے کا مطالبہ کیا تاکہ شہر کے پانی اور بجلی کی فراہمی کے نیٹ ورک کی مرمت کی جا سکے، جو پچھلے ہفتے کے حملوں کے باعث بری طرح متاثر ہوا ہے۔ اقوام متحدہ میں امریکی سفیر سمنتھا پاور نے اپنے ان خدشات کو دہرایا کہ لڑائی میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، اور باوجود کہ حکومت نواز جنگجوؤں میں بے انتہا اضافہ کیا گیا ہے، یہ واضح ہے کہ حلب میں کسی بھی فریق کو جلد کوئی فوجی فتح حاصل نہیں ہوگی۔ سمنتھا پاور کا کہنا تھا،
As we meet, humanitarian access to eastern Aleppo remains cut off by fighting.
اقوام متحدہ کے لیے امریکہ کے مستقل نمائندہ سمنتھا پاور کہہ رہی ہیں، اس وقت جب ہم یہاں ہیں تو لڑائی کی وجہ سے انسانی فلاح کے کاموں کے لیے مشرقی حلب تک رسائی معطل ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ مغربی حلب میں ہزاروں بلکہ لاکھوں لوگوں تک انسانی ہمدردی کے تحت دی جانے والی امداد کی فراہمی بھی مشکل ہو جائے۔ اگر لڑائی جاری رہی تو یہ بھی بعید از قیاس نہیں کہ حلب کے دونوں علاقوں میں عام شہریوں کو درکار بنیادی اشیاء کی امداد تک رسائی بالکل ہی معطل ہو کر رہ جائے، اور ہم ایسا ہونے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ اقوام متحدہ کے شام کے لیے ایک رہائشی رابطہ کار یعقوب الحلو اور شام بحران سے نمٹنے والے علاقائی رابطہ کار کیون کینیڈی نے بتایا کہ تقریباً 20 لاکھ لوگ حلب میں پانی اور بجلی سے محروم ہیں۔
امریکہ میں صدارتی انتخابات کی مہم آہستہ آہستہ زور پکڑ رہی ہے۔ دونوں بڑی جماعتوں کے صدارتی امیدواروں نے بالخصوص ملک کے معاشی حالات کی بہتری کے لیے اپنی اپنی تجاویز امریکی عوام کے سامنے رکھی ہیں۔ اس بارے میں رچرڈ گرین اور زلیتا ساہوک کی رپورٹوں کے ساتھ اسد نذیر۔
نومبر میں ہونے والے صدارتی انتخابات کے امیدوار اب اپنی اپنی جماعت کے ایجنڈے کو امریکی عوام کے سامنے متعارف کرا رہے ہیں۔ ڈیٹرائٹ اکنامک کلب میں تقریر کرتے ہوئے ریپبلکن پارٹی کے امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ فرسٹ کا منصوبہ پیش کرتے ہوئے وعدہ کیا کہ اکثر امریکیوں کے لیے ٹیکسوں میں کٹوتی کی جائے گی اور بچوں کی دیکھ بھال کے لیے خرچ ہونے والی رقم کو ٹیکس سے مستثنی کر دیا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا،
آئی ایم پروپوزنگ این اکراس دی بورڈ انکم ٹیکس ریڈکشن اسپیشلی فار مڈل انکم امریکنز۔ This will lead to millions of new and really good paying jobs.
میں سبھی طبقوں کے لیے ٹیکسوں کی کٹوتی کی تجویز لے کر آیا ہوں، خاص طور سے متوسط طبقے کے امریکیوں کو ٹیکسوں میں چھوٹ دی جائے گی، ساتھ ہی تنخواہوں میں اضافہ ہوگا اور لاکھوں نئی ملازمتوں کے دروازے کھلیں گے۔ اپنے حصے کا ٹیکس دینا ہوگا لیکن کسی پر اتنا بوجھ نہیں ڈالا جائے گا کہ وہ اپنے ملازمین کی تعداد میں کٹوتی کرے۔ دوسری طرف ڈیموکریٹک پارٹی کی صدارتی امیدوار ہیلری کلنٹن نے ریاست فلوریڈا میں ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ امریکہ میں روزگار کے نئے مواقع پیدا کریں گے اور لوگوں کی آمدنی میں اضافہ کیا جائے گا۔
I want to be the person who helps to create new jobs with rising incomes and in the first 100 days
ہیلری کلنٹن کہہ رہی ہیں کہ میں نہ صرف نئی ملازمتوں کے اجرا کے لیے کام کروں گی بلکہ اجرتوں میں اضافہ بھی کیا جائے گا، اور اپنے صدارتی دور کے پہلے 100 دنوں کے اندر میں دونوں جماعتوں کے لیڈروں کے ساتھ مل کر سرمایہ کاری کا ایک بہت بڑا منصوبہ منظور کرواؤں گی۔ کلنٹن نے مزید کہا کہ خاص طور سے مینوفیکچرنگ اور انفراسٹرکچر کے شعبے میں روزگار کے مزید مواقع پیدا کیے جائیں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اپنا کاروبار شروع کرنے اور تعلیم کے حصول کے لیے قرضوں کی فراہمی کو بھی آسان بنایا جائے گا۔ ہیلری کلنٹن نے ٹرمپ پر الزام لگایا کہ ان کے پاس تازہ اور نئے خیالات کا فقدان ہے، یہ صرف بڑے سرمایہ داروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے کام کریں گے۔
We'll give super big tax breaks to large corporations and the really wealthy.
ہیلری کلنٹن کہہ رہی ہیں کہ ان کا ٹیکس کا منصوبہ بڑی بڑی کارپوریشنز اور امیر لوگوں کے فائدے کے لیے ہے، وہ خود بھی امیر آدمی ہیں اور اپنے ہی فائدے کی بات کریں گے۔ ٹرمپ کی انتخابی مہم کئی متنازع مسائل سے دوچار ہے۔ ریپبلکن پارٹی کے کئی لیڈر ٹرمپ کے پالیسی بیانات سے اختلافات ظاہر کر چکے ہیں۔ دوسری طرف کلنٹن پر سن 2012 میں لیبیا میں امریکی سفارت خانے کے حملے کے سلسلے میں مختلف الزامات بھی ہوا پکڑ رہے ہیں۔ اس حملے میں ہلاک ہونے والے دو افراد کے خاندانوں نے ہیلری کلنٹن کے خلاف مقدمہ دائر کیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ کلنٹن کے پرائیویٹ ای میل سرور کی وجہ سے کچھ خفیہ معلومات عسکریت پسندوں کے ہاتھ لگی ہوں گی۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ریپبلکن جماعت کے صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے مسلمانوں کے امریکہ داخلے پر عارضی پابندی عائد کرنے کے مطالبے اور اپنی جان دینے والے ایک امریکی مسلمان فوجی کے خاندان کے ساتھ تنازع کے بعد امریکی مسلمان اس پر اپنے غم اور غصے کا اظہار کر رہے ہیں۔ اس بارے میں مائیک سولیون کی رپورٹ۔ امریکی مسلمان متحرک ہو رہے ہیں اور سماجی رابطے کی ویب سائٹوں پر اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے مسلمان اکثریت والے ملکوں سے لوگوں کے امریکہ داخلے پر عارضی پابندی کے مطالبے سے ایک امریکی مسلمان نوید مرچنٹ نے انہیں تنبیہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کے بیانات اشتعال انگیز ہیں۔ نوید مرچنٹ کہتے ہیں،
What this national climate is like we're all crowded in a crowded movie theater and somebody's yelling fire.
آج کل ملک کی قومی فضا اس کھچا کھچ بھرے ہوئے سینما ہال کی جیسی ہے جہاں اچانک ہی ایک شخص آواز لگاتا ہے کہ آگ لگ گئی اور وہ خوف و ہراس پھیلا دیتا ہے۔ تاہم ٹرمپ کے امریکی مسلمان حمایتیوں کا موقف تھوڑا مختلف ہے۔ ان کے ایک حامی چودھری ساجد تارڑ کہتے ہیں،
سیفٹی آف امریکہ نمبر ون پرائیورٹی فار ڈونلڈ ٹرمپ اینڈ بینگ اے مسلم امریکن از مائی نمبر ون پرائیورٹی ایز ویل۔
امریکہ کا تحفظ ڈونلڈ ٹرمپ کی پہلی ترجیح ہے۔ और एक अमरीकी मुसलमान होने के नाते मेरी भी पहली तरजीह यही है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वो दहशतगर्दी और दुनिया के जिन इलाकों में ये पनपती है उन्हें निशाना बना रहे हैं, लेकिन मुसलमान नाकदीन का कहना है कि ट्रंप दहशतगर्दी को एक बड़े मजहबी अकीदे से जोड़ रहे हैं। इस बारे में बात करते हुए हसाम आयलोश कहते हैं,
anti-Muslim sentiment, it normalizes anti-Muslim rhetoric, because if these people who are deemed to be prominent,
इससे दरअसल मुसलमान मुखालिफ जज्बात को बढ़ावा मिलता है, इससे मुसलमान मुखालिफ बयानबाजी को जिला मिलती है, क्योंकि मुमताज और मारूफ अफराद के तौर पर पहचाने जाने वाले लोग जब ऐसी बात करते हैं तो इसका मतलब है कि ये सब कहना जायज है। 50 साल पहले पाकिस्तान से अमरीका आने वाले ऐसे ही एक अमरीकी मुसलमान रफीक अहमद को अमरीकी वोटरों पर भरोसा है। उनका कहना है,
मेजॉरिटी ऑफ अमेरिकन्स दे आर इंटेलिजेंट पीपल एंड दे
अमरीकियों की अक्सरियत ज़हीन और बाशऊर अफराद पर मुश्तमिल है और मुझे उम्मीद है कि वो इस बात को तस्लीम करेंगे कि मुसलमानों ने इस मुल्क के लिए बहुत कुछ किया है। अपनी जान का नजराना देने वाले मुसलमान अमरीकी फौजी के वालिद की बात को दोहराते हुए एक कुर्द तारकीन वतन तिमर अहमद अमरीकी आइन पर अपने एतमाद का इजहार करते हुए कहते हैं,
All religion, all tribes, and doesn't matter what you came from, plus your background.
तमाम मजाहिब, तमाम कबीले, इससे बालातर होकर के आप कहां से आए हैं और आपका पस मंजर क्या है, अगर आप अमरीकी आइन को मानते हैं और इसका एहतराम करते हैं तो अमरीकी आइन के मुताबिक आप इस मुल्क के हैं। मार्च में किए जाने वाले राय आमा के एक जायजे के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप को 11% अमरीकी मुसलमानों की हमायत हासिल थी। ताहम अभी राय आमा के ताज़ा जायजे सामने नहीं आए, लेकिन मुसलमानों का कहना है कि ट्रंप की हमायत में कमी वाकई हुई है। अंजुम हेरल्ड गिल, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
पाकिस्तान से रजाकाराना तौर पर अफगानिस्तान जाने वाले अफगान पनाहगजीनों की तादाद में अब तेजी का रुझान नजर आ रहा है। UNHCR की तर्जुमान दुनिया असलम खान ने पनाहगजीनों की वतन वापसी से मुतालिक मसाइल का तस्करा करते हुए प्रोग्राम जहां रंग की मेजबान बैजत जेलानी को बताया,
पाकिस्तान में सबसे अहम मसला एक जो दरपेश है वो ये है कि अफगान महाजरीन तक एग्जैक्ट करेक्ट इंफॉर्मेशन किस तरह से पहुंचाई जाए, क्योंकि ये कम्युनिटी ऐसी है जहां पे तालीमी सतह काफी कम है, तो अगर कोई इंफॉर्मेशन हमें देनी हो किस चैनल्स को हम इस्तेमाल करते हुए वो मालूमात उन तक पहुंचाए और एक्यूरेट अंदाज में पहुंचाए, क्योंकि अक्सर जो इंफॉर्मेशन हम अपने ऑफिस से रिलीज करते हैं मीडिया के जरिए, हमारी शूरा टीम्स के जरिए, कहीं ना कहीं उसकी गलत इंटरप्रिटेशन हो जाती है और फिर लोग ह्यूमर्स का शिकार हो जाते हैं और अफवाहों की जद में आके फिर जब सिचुएशन थोड़ी सी एक्सप्लोड हो जाती है उसको काबू करना मुश्किल है। हाल ही में जो इजाफा हुआ वतन वापसी के हवाले से अफगान महाजरीन का, उसमें जो एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर था वो ये था कि 25 जून को UNHCR ने जो कैश ग्रांट अफगानों को दिया जाता है रजाकाराना वापसी के लिए, उसमें 100% इजाफा किया। पहले $200 दिया जाता था, अब $400 फी कस्ट दिया जाता है, और इसके बावजूद कि हमने अपनी कैंपेन में ये बता दिया था कि ये जो इजाफा है ये परमानेंट है, ये किसी स्पेसिफिक पीरियड के लिए नहीं है, लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंची कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बुनियाद पे ये इजाफा हुआ है, इसलिए जो जो जा सकता है वो फौरन चला जाए। अच्छा। उसके बाद आपको ये पैसे नहीं मिलेंगे, तो उस चीज को रोकने के लिए और UNHCR की जानिब से एक तो ग्रांट दी जाती है, फिर अवेयरनेस रेजिंग सेशन होते हैं कि माइन अवेयरनेस के बारे में, बच्चों की वैक्सीन के हवाले से, बच्चों की तालीम के हवाले से, अगर गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान की रेफ्यूजीज के लिए जो कि अफगानिस्तान जाके रिटर्नीज बन जाते हैं, रिटर्नीज के लिए कोई प्लान है लैंड एलोकेशन के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, शेल्टर के हवाले से, तो इस हवाले से हम उनको इंफॉर्मेशन देते हैं। अफगानिस्तान में हम हुकूमत अफगानिस्तान के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, क्योंकि UNHCR अलग से गवर्नमेंट्स के साथ अलग से मिलकर एक पैरेलल सिस्टम نہ ہی چلانے کا عادی ہے اور نہ ہی اتنے ریسورسز ہیں کہ پیرلل سسٹم چلایا جائے. جہاں تک کیمپ کا سوال ہے تو یو این ایچ سی آر کبھی بھی کیمپ کو سپورٹ نہیں کرتا ہے, کیونکہ کیمپ میں ڈپینڈنسی سنڈروم بڑھ جاتا ہے, خواہ وہ آپ کے ملک سے دور کیمپ ہو یا آپ کے ملک کے قریب کیمپ ہو. تو یو این ایچ سی آر کبھی بھی کسی بھی ایسی پالیسی کی حمایت یا سپورٹ نہیں کرے گا جہاں پہ یہ سجیشن دی جائے کہ کیمپ بارڈر کے ایک طرف سے اٹھا کے بارڈر کی دوسری طرف رکھا جائے, کیونکہ یہ مسئلے کا حل نہیں. شاید یہ کوئک فکس ہو مگر یہ پرماننٹ فکس نہیں ہے.
اچھا,
تو گورنمنٹ آف افغانستان ایک اسٹریٹجی پہ کام کر رہی ہے جو سپٹمبر تک فائنل ہونے کے چانسز ہیں, جس میں گورنمنٹ آف افغانستان یہ کمٹ کرے گی کہ جو ریٹرنیز پاکستان سے جا رہے ہیں, پچھلے دنوں ایک گرینڈ جرگا ہوا تھا جس میں منسٹر بلخی صاحب اور افغانستان کے امبیسڈر نے ڈائریکٹ افغانوں سے مل کے ان کے مسائل جانے اور ان کو یقین دلایا کہ یہ سارے مسائل جو ان تک پہنچائے گئے ہیں وہ صدر افغانستان تک پہنچائے جائیں گے. اس میں بڑے بڑے مسئلے, سب سے بڑا مسئلہ جو بار بار ہائی لائٹ ہوا وہ یہ تھا کہ 1980s میں جب لوگ یہاں آ رہے تھے پاکستان مائگریٹ کر کے تو وہ ایک یا دو فیملیز تھی, اب وہ ایک دو فیملیز سے بڑھ کے ان کی تعداد ایک فیملی 10 فیملیز بن گئی ہے, اور اگر ان کے آبائی گھر تھے یا زمینیں تھیں وہ اب کافی نہیں ہے اتنے سارے لوگوں کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے. تو انہوں نے افغانستان گورنمنٹ سے ڈیمانڈ کی کہ ان کو زمین دی جائے, شیلٹر کے حوالے سے ان کی مدد کی جائے, کیونکہ لینڈ ڈسپیوٹ بہت بڑا ایشو ہے افغانستان میں, اور لوگ چاہتے ہیں کہ اگر ان کو یہ گارنٹی ہو کہ ان کے پاس زمین کا ایک ٹکڑا ہوگا وہاں پہ وہ لوگ اپنا گھر بنا سکے تو باقی چیزیں وہ گریجولی کر سکتے ہیں. امبیسڈر صاحب نے ان کو یقین دلایا کہ کیونکہ افغانستان میں زمین کی کمی نہیں ہے مگر آف کورس موڈیلٹیز طے کرنا باقی ہیں, کچھ زمینیں پرائیویٹ لوگوں کی ملکیت ہے, وہ زمینیں جہاں پہ گورنمنٹ کی ملکیت ہے ان کی آبادکاری ضروری ہے
جی.
تو آبادکاری کا جو پروسیس ہے وہ ایک لانگ ٹرم پروسیس ہے, 6 مہینوں میں آف کورس یہ چیزیں نہیں ہو سکتی ہیں. اسی لیے اب پاکستان کی حکومت, افغانستان کی حکومت اور یو این ایچ سی آر کی حکومت مل کے ایک کمپریہنسو لائے عمل پہ متفق ہوئے ہیں جو کہ ڈونر کمیونٹی کی سپورٹ کے بغیر اگین اس کی سکسیس ممکن نہیں ہے, کیونکہ افغانستان میں اس وقت زیادہ سے زیادہ انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے تاکہ جو لوگ واپس جائیں افغانستان وہ دوبارہ ایران یا پاکستان آنے کے لیے مجبور نہ ہوں.
بہت بہت شکریہ دنیا اسلم. بہجت جلانی, اردو وی او اے, واشنگٹن.
خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے. کابل میں قائم امریکن یونیورسٹی کے 2 اساتذہ کے اغوا کے واقعے کے بعد یونیورسٹی عام طور پر بند, عارضی طور پر بند کر دی گئی تھی, تاہم یونیورسٹی کی جانب سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ نصابی سرگرمیاں بدھ کے روز سے دوبارہ شروع کر دی جائیں گی. اس بارے میں اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ.
امریکن یونیورسٹی آف افغانستان بدھ سے دوبارہ کھول دی جائے گی. گزشتہ اتوار کو یونیورسٹی کے 2 اساتذہ کے اغوا کے بعد عارضی طور پر یہ درسگاہ بند ہے. کابل میں امریکن یونیورسٹی کے جن 2 اساتذہ کو بندوق کی نوک پر اغوا کیا گیا ان میں سے ایک امریکی جبکہ دوسرا آسٹریلیا کا شہری ہے. امریکہ اور آسٹریلیا کے سفارت خانوں کی طرف سے بھی اس بات کی تصدیق کی جا چکی ہے کہ اغوا کیے گئے اساتذہ کا تعلق ان کے ممالک سے ہے. امریکی یونیورسٹی آف افغانستان کی ویب سائٹ پر منگل کو جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا کہ 2 اساتذہ کے اغوا کے بعد یونیورسٹی کی سینئر انتظامیہ نے ایک ہنگامی اجلاس بلایا جس میں سلامتی کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا اور اضافی حفاظتی اقدامات کرنے پر بھی غور کیا گیا. بیان میں کہا گیا کہ یونیورسٹی عارضی طور پر بند ہے اور توقع ہے کہ بدھ 10 اگست کو اسے دوبارہ کھول دیا جائے گا. یونیورسٹی کے صدر ڈاکٹر مارک انگلش نے کہا کہ ہم اپنے ساتھیوں کے اغوا کی خبر پر انتہائی رنجیدہ ہیں, اور ان کے بقول یونیورسٹی کے عملے اور طالب علموں کی حفاظت اور سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے وہ چوکنا رہیں گے. یونیورسٹی کی طرف سے اغوا ہونے والے اساتذہ کے نام اور ان سے متعلق دیگر معلومات نہیں بتائی گئیں. بیان میں کہا گیا کہ امریکن یونیورسٹی افغان سیکیورٹی فورسز اور اغوا کیے گئے افراد کے ممالک کے کابل میں سفارت خانوں سے قریبی رابطے میں ہے اور ان کی بحفاظت و فوری بازیابی کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں گے. خبر رساں ادارے رویٹرز کے مطابق کابل میں امریکی سفارتخانے کا کہنا ہے کہ وہ امریکی شہری کے اغوا کی تفتیش میں معاونت کے لیے افغان سیکیورٹی فورسز اور یونیورسٹی سے رابطے میں ہیں۔ ادھر کابل میں آسٹریلیا کے سفارتخانے کا کہنا ہے کہ افغانستان میں سلامتی کی صورتحال بشمول اغوا کے خطرات کے باعث ان کا ملک اپنے شہریوں کو متنبع کرتا رہا ہے کہ وہ افغانستان کے سفر سے اجتناب کریں۔ امریکہ اور آسٹریلیا کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ وہ اغوا ہونے والے دونوں افراد کے بارے میں مزید معلومات فراہم نہیں کر سکتے۔ ان دونوں کے اغوا کی تاحال کسی نے ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ گزشتہ ہفتے افغانستان کے صوبے ہرات میں غیر ملکی سیاحوں کی گاڑیوں کے قافلے کو راکٹ سے نشانہ بنایا گیا تھا، جس میں 6 غیر ملکی سیاح زخمی ہو گئے۔ طالبان نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی تھی۔ افغانستان میں جہاں دہشت گردی کے واقعات میں تیزی آئی ہے، وہیں جنگ سے تباہ حال اس ملک میں اغوا کے واقعات بھی بڑھے ہیں۔ سلامتی کے خطرات کے باعث افغانستان میں غیر ملکی سفارتخانوں کے عملے سے یہ کہا جاتا رہا ہے کہ وہ غیر ضروری سفر سے گریز کریں۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارت میں انسانی حقوق کے سرگرم کارکنوں نے بھارتی زیر انتظام کشمیر کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا ہے اور بھارتی حکومت سے کہا ہے کہ وہ کشمیری عوام کے ساتھ بامانی مذاکرات کرے۔ اس بارے میں نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ۔
انسانی حقوق کے کارکنوں نے بھارتی کشمیر میں ایک مہینے سے بھی زائد عرصے سے جاری کرفیو پر شدید تشویش کا اظہار کیا اور کشمیری عوام کے ساتھ مذاکرات کر کے اس بحران کو حل کرنے پر زور دیا۔ انہوں نے موجودہ صورتحال پر حکومت کے رویے کی مذمت کی۔ انسانی حقوق کے سینئر کارکنوں اوم تھانوی، جان دیال، ہرش مندر اور جیتندر اہروار نے وائس آف امریکہ سے بات چیت میں حکومت پر زور دیا کہ وہ اپنی سوچ میں تبدیلی لائے اور مظاہرین پر پلیٹ گنز کا استعمال بند کیا جائے۔ اوم تھانوی نے کہا کہ سابق وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی نے جو شروعات کی تھی اس کو پھر سے عمل میں لانے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی کے اس خیال کا خیر مقدم کیا کہ بات چیت کے بغیر یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے پاکستان کے ساتھ مذاکرات پر بھی زور دیا اور کہا کہ اس سے عدم مذاکرات کا اثر کشمیر پر بھی پڑتا ہے۔
میرا خیال ہے کہ وہ جو اسپرٹ تھی وہ پٹری سے اتر گئی اور اس کے بعد اس کی چھایا جو ہے وہ کشمیر کی گتیویدھیوں پر بھی پڑتی ہے۔ تو اس کو دیکھتے ہوئے محبوبہ کا یہ کہنا کہ بات چیت جو ہے اس کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے، میرے خیال میں بڑی مہتوپورن ہے۔ ان کو لگتا ہے کہ چیزیں جو ہیں وہاں ہاتھ سے باہر جانی ہیں۔
سرکردہ عیسائی رہنما اور انسانی حقوق کارکن جان دیال نے کہا کہ اس سے قبل جب بھی کوئی مسئلہ پیدا ہوتا تھا تو حکومت بات چیت کرتی تھی، یہ پہلا موقع ہے جب کشمیری عوام کے زخموں پر مرہم رکھنے کی کوئی کوشش نہیں کی جا رہی ہے۔
کشمیر کا مسئلہ پرانا ہے اور بیچ بیچ میں ابلتا رہتا ہے، مگر اب تک جب بھی ابلا کوئی نہ کوئی گیا، بات کی، کچھ ملم لگایا اور تھوڑی سی بھاف کم ہوئی۔ یہ پہلی باری ہے جبکہ ہم کو یہ پتا نہیں ہے کہ کشمیریوں سے بات کرنے کے لیے سرکار کے پاس کوئی جملہ ہے، کوئی آدمی ہے، کوئی پروگرام ہے، اور یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہ پیلٹ گنز آئی ہیں، ابھی تک 2 سے زیادہ موتیں ہو چکی ہیں جن کے پیٹ کے اندر پیلٹس نکلے ہیں۔ یہ شکاریوں کے لیے ہوتی ہے، اسے انسانوں کو ٹریٹمنٹ نہیں دیا جاتا ہے۔
سابق سینئر آئی ایس افسر اور سماجی کارکن ہرش مندر نے کہا کہ طاقت سے مسئلے کو حل نہیں کیا جا سکتا، وہاں فوج کو کم کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کا جو رویہ ہے اس سے وادی میں علیحدگی پسندی کے رجحانات تو بڑھیں گے ہی، اس کے علاوہ نوجوانوں کی پوری نسل تباہ ہو رہی ہے، ان کے زخموں پر مرہم رکھنے والا کوئی نہیں ہے، عورتوں اور ضعیفوں کی بات سننے والا کوئی بھی نہیں۔ اس سے قبل محبوبہ مفتی نے مرکزی وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ سے دہلی میں ملاقات کی اور وزیر اعظم نریندر مودی سے اپیل کی کہ اٹل بہاری واجپئی نے بات چیت کی جو شروعات کی تھی اس کا احیاء کیا جائے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وزیر اعظم کو چاہیے کہ وہ موجودہ صورتحال کو کشمیری عوام کے زخموں پر مرہم رکھنے کا ایک موقع تصور کریں۔ حزب اختلاف نے بھی کرفیو کے جاری رہنے پر اظہار تشویش کیا۔ کانگریس، سی پی ایم، سماجوادی پارٹی اور جنتا دل یو کے ارکان نے پارلیمنٹ میں بولتے ہوئے حکومت پر زور دیا کہ وہ مسئلے کشمیر پر ایوان میں بحث کرائے۔ اپوزیشن کے دباؤ کے بعد حکومت راجیہ سبھا میں بدھ کے روز بحث کرانے پر تیار ہو گئی۔ اس سلسلے میں راجناتھ سنگھ نے تمام طبقات سے اپیل کی کہ وہ اس پیچیدہ مسئلے کو حل کرنے میں تعاون دیں۔ سہیل انجوم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
آپ تصور کریں کہ برسوں کی محنت، تربیت اور مقابلے کے بعد اپنے مقصد اور مقام تک پہنچنے کی چاہ میں جب کسی شخص کی تمام امیدیں اس وقت پانی پھر جائے جب اس کی جگہ کسی اور کا انتخاب کر لیا جائے تو کیسا محسوس ہوتا ہے۔ کچھ ایسا ہی تجربہ جوڈو کی کھلاڑی یوئل فرانسن کے ساتھ ہوا ہے۔ وائس آف امریکہ کے پاک بریئر نے ریو میں ان سے بات کی ہے، جہاں اب وہ اپنی ٹیم کے لیے ایک متبادل کے طور پر موجود ہیں۔ اس بارے میں تفصیلات سعدیہ اسد کی زبانی۔
جول فرانسن نے جوڈو کے ہر درجے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ انہوں نے 57 کلو گرام کے زمرے میں عمر کی 3 مختلف کیٹیگریز میں یورپین چیمپئن شپ جیتی ہے، اور 63 کلو گرام وزن تک جانے سے قبل وہ 57 کلو گرام کے زمرے میں 2 مرتبہ نیشنل چیمپئن بنی ہیں۔ 26 سالہ فرانسن اپنی کارکردگی اور اس میدان میں اپنے گزشتہ نتائج کی وجہ سے اولمپکس میں جانے کی اہلیت رکھتی تھیں، لیکن ان کے ساتھ اس مقابلے میں 29 سالہ انیکا وین ایمڈن کا انتخاب بھی اپنی کارکردگی کی وجہ سے ہی ہو گیا۔ انہوں نے کم وزن کی کیٹیگری میں جانے سے قبل 70 کلو گرام کے زمرے میں ڈچ نیشنل ٹائٹل اپنے نام کیا تھا۔ اولمپکس جوڈو میں ہر ملک سے وزن کی اس کیٹیگری میں ایک کھلاڑی ہی حصہ لے سکتا ہے، اور ڈچ جوڈو ایسوسی ایشن نے فرانسن کے مقابلے میں وین ایمڈن کا انتخاب کیا ہے۔ فرانسن اس سے کافی دل شکستہ ہوئی ہیں۔
There is no specific criteria for it, so the federation can decide whatever they want. So that's a little bit politics.
انتخاب کے سلسلے میں کوئی خاص معیار نہیں تھا، یہی وجہ ہے کہ فیڈریشن نے اس کا انتخاب کیا جس کا وہ چاہتے تھے، لہٰذا میرے خیال میں یہ تھوڑا بہت سیاسی انتخاب بھی ہے، اور میرے لیے تو یہ دروازہ اب بند ہی سمجھیں۔ اور اب میں یہاں ریو صرف دوسروں کا کھیل دیکھنے آئی ہوں، اور امید کرتی ہوں کہ وہ تمغہ جیتیں گے۔ لیکن ریو میں اسے ایک متبادل کے طور پر منتخب کر لیا گیا ہے، اور اسے ایک شریک ٹرینر کے طور پر بھرتی کر لیا گیا ہے تاکہ وہ اپنی تمام صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے ٹیم کی مدد کر سکے۔
I'm jealous that they are here and I'm not, but I will be cheering for them. I will be nervous at the track.
میرا دل کھلاڑیوں سے تھوڑا جلن اور حسد محسوس کر رہا ہے۔ وہ یہاں پہنچ گئے اور میں تماشائیوں میں بیٹھی تالیاں بجا رہی ہوں۔ جب میں لوگوں کے ہجوم میں بیٹھی تو تھوڑی مضطرب تھی۔ آگے بڑھنے کے لیے فرانسن کا حوصلہ ٹوٹا نہیں۔ وہ پر امید ہیں کہ سن 2020 میں وہ ٹوکیو اولمپکس میں مقابلوں میں شرکت کریں گی۔ وہ کہتی ہیں کہ یہ تقریباً یقینی بات ہے کہ وین ایمڈن، جنہوں نے ریو میں انہیں پچھاڑا ہے، اب 29 برس کی ہیں، اور آئندہ 4 برس تک اس کھیل سے وابستہ رہنے کا میرے خیال میں تو ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
منگل کو جاپان کے شہر ناگاساکی پر امریکہ کی جانب سے ایٹم بم گرائے جانے کے واقعے کو 71 برس ہو گئے ہیں۔ اس موقع پر شہر کے امن پارک میں 9 اگست 1945 کے حملے کے سوگ میں گھنٹیاں بجائی گئیں اور ہزاروں لوگوں نے جمع ہو کر خاموشی اختیار کی۔ اس بارے میں مزید تفصیلات شہناز نفیس کی زبانی۔
اکہتر برس پہلے ناگاساکی پر ایٹم بم گرائے جانے کی برسی کے تقریب کے دوران شہر کے پیس پارک میں ہزار لوگ خاموش کھڑے تھے۔ ناگاساکی کے وقت کے مطابق ٹھیک 11:02 پر گھنٹیاں بجنی شروع ہوئی۔ یہ وہ وقت تھا جب امریکی بمبار طیارے B-29 سے ناگاساکی پر فیٹ نامی ایٹم بم گرایا گیا تھا۔ 70,000 سے زیادہ لوگ موقع پر ہی ہلاک ہو گئے تھے۔ تاہم بعد میں کئی مہینوں اور سالوں تک لوگ ایٹمی شعاؤں کی وجہ سے ہلاک ہوتے گئے۔ اس تقریب میں عام لوگوں کے علاوہ 9 اگست 1945 کے حملے میں بچ جانے والے مومر افراد نے بھی شرکت کی، اور اس کے علاوہ کئی جوہری طاقتوں سمیت 50 ممالک کے نمائندے بھی اس تقریب میں شریک ہوئے۔ جاپانی وزیراعظم شیزو آبے نے اپنے خطاب میں کہا کہ یہ تقریب اس بات کی یقین دہانی ہے کہ دنیا بھر میں جوہری ہتھیاروں کے پھیلاؤ کو روکنے کی اشد ضرورت ہے۔ ان کے الفاظ، بطور ایک ایسے ملک کے رہنما کے جسے جنگ کے دوران ایٹمی بموں سے نشانہ بنایا گیا، میں جوہری ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ کی پالیسی کو مضبوط کرنے اور اسے برقرار رکھنے کی اہمیت پر زور دوں گا۔ اس موقع پر ناگاساکی کے میئر تومیہسا تاؤ نے بھی عالمی رہنماؤں پر زور دیا کہ وہ جوہری ہتھیاروں کو مکمل طور پر ختم کریں۔ انہوں نے امریکی صدر براک اوباما کے مئی میں ہیروشیما کے دورے کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ باقی عالمی رہنماؤں کو بھی چاہیے کہ وہ ان کے شہر کا دورہ کریں تاکہ انہیں جوہری ہتھیاروں کے تباکن اثرات کا اندازہ ہو سکے۔ صدر اوباما وہ پہلے امریکی صدر ہیں جنہوں نے مئی کے مہینے میں ہیروشیما کا دورہ کیا۔ ناگاساکی پر ایٹم بم گرانے کے 3 دن بعد ہیروشیما پر بھی ایٹمی بم گرایا گیا تھا۔ تاؤ نے جاپان کی حکومت سے بھی مطالبہ کیا کہ وہ جاپان کے جوہری ہتھیاروں سے متعلق بنیادی اصولوں کو اپناتے ہوئے جوہری ہتھیاروں کو بنانے سے گریز کریں اور جاپان میں ان ہتھیاروں کے داخلے پر مکمل پابندی عائد کریں۔ 1945 میں ناگاساکی پر ایٹم بم گرائے جانے کے 6 دن بعد جاپان کی حکومت نے اتحادی فورسز کے سامنے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
صومالیہ میں 25 سال کے تعطل کے بعد تعینات ہونے والے پہلے امریکی سفیر موگادیشو پہنچے ہیں اور صومالی حکومت کو اپنے کاغذات نامزدگی پیش کیے ہیں۔ سفیر سٹیفن شواتس کو یہ اہم ذمہ داری سونپی گئی ہے کہ وہ اشروں کی خانہ جنگی اور الشباب جنگجوؤں کے ہاتھوں تباہ ہونے والے ملک کی بحالی میں صومالی حکومت کا ہاتھ بٹائیں۔ صومالیہ کے وزیر خارجہ عبدالسلام عمر ہادیے نے ملاقات کی اور شواتس نے کہا کہ ایک سفیر کی تعیناتی دونوں ملکوں کے درمیان مضبوط تعلقات کی نشاندہی کرتی ہے۔ ڈیلٹا ایئر لائنز کا کہنا ہے کہ اس نے منگل کی صبح تقریباً 250 پروازیں منسوخ کر دی ہیں، جبکہ پیر کے روز کمپیوٹر سسٹم میں خرابی پیدا ہونے کے بعد واپس بحالی کی کوششیں کر رہا ہے۔ کمپنی نے اس خرابی کا الزام اپنے امریکہ میں مرکز اٹلانٹا میں بجلی کے منقطع ہونے پر عائد کیا ہے۔ پیر کے روز کمپیوٹر نیٹ ورک کے کام نہ کرنے کے باعث ڈیلٹا نے کئی گھنٹے کے لیے اپنی پروازیں معطل کر دی تھیں اور بالآخر اسے امریکہ اور اس سے باہر تقریباً 1000 پروازیں منسوخ کرنا پڑیں۔ کئی ہزار افراد پروازوں میں تاخیر کے باعث ایئرپورٹ پر ہی سو گئے۔ پیر کی رات کچھ پروازیں شروع ہوئیں، لیکن ڈیلٹا کے عہدیداروں نے منگل کی صبح کہا کہ وہ ابھی تک بحالی کے مرحلے میں ہیں۔ ترکی نے منگل کے روز امریکہ کو متنبع کیا ہے کہ اگر اس نے فتح اللہ گولن کو ترکی کے حوالے نہیں کیا تو یہ دونوں ملکوں کے تعلقات کے لیے بہت نقصان دہ ہوگا۔ ترک وزیر انصاف بکر بوزداغ نے ایک ٹیلی ویژن انٹرویو میں کہا کہ اگر امریکہ نے گولن کو ان کے حوالے نہیں کیا تو وہ ایک دہشت گرد کی خاطر ترکی سے تعلقات کو قربان کر دے گا۔ روس کے صدر ولادیمیر پیوتن نے کہا ہے کہ ان کا ملک آئین کے خلاف کسی بھی طرح کی بغاوت کے خلاف ہے۔ یہ بات انہوں نے روس کے دورے پر آئے اپنے ترک ہم منصب رجب طیب اردوان سے منگل کو سینٹ پیٹرزبرگ میں ہونے والی ملاقات کے دوران کہی۔ اردوان ترکی کی طرف سے گزشتہ نومبر میں ایک روسی لڑاکا طیارہ مار گرائے جانے سے دو طرفہ تعلقات میں آنے والی کشیدگی کے بعد پہلی مرتبہ روس کا دورہ کر رہے ہیں۔ ملاقات میں میزبان صدر کا کہنا تھا کہ میں ہمارے اصولی موقف کی یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں، ہم آئین کے خلاف کسی بھی کوشش کے خلاف ہیں، مجھے امید ہے کہ آپ کی زیر قیادت ترک عوام اس مسئلے پر قابو پا لیں گے۔ انہوں نے یہ بات ترکی میں فوج کے ایک گروپ کی طرف سے 15 جولائی کو حکومت کے خلاف کی جانے والی ایک ناکام بغاوت کے تناظر میں کہی۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔
مجھے بتایا گیا کہ اسپتال سے فون آیا ہے، ایک عورت مرنے والی ہے۔
دنیا کے کسی بھی ملک میں ترک وطن کر کے آنے والوں کو درد دل رکھنے والے انسانوں کی مدد کی شدید ضرورت ہوتی ہے۔ اس وقت تابندہ نعیم ہمیں ملوا رہی ہیں فالس چرچ وجینیا کی دارالحجرہ مسجد کی ایلیا حماد سے، جو اپنے رضاکاروں کے ساتھ کچھ ایسے ہی انسانوں کا حال پوچھنے ہسپتال جاتی ہیں جن کا امریکہ میں اپنا کوئی نہیں ہوتا۔ آئیے سنتے ہیں تابندہ نعیم کی رپورٹ۔
مجھے بتایا گیا کہ اسپتال سے فون آیا ہے، ایک عورت مرنے والی ہے۔
کئی لوگوں کی آنکھوں میں ہمیں دیکھ کر آنسو آ جاتے ہیں۔
یہ وہ جگہ ہے جہاں سے لوگ اپنی زندگی شروع کرتے ہیں اور ختم کرتے ہیں۔
میرے مذہب میں مریضوں کا حال پوچھنا بہت طاقتور ہے۔ ان میں زیادہ تر ہمیں دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں، وہ ہمیں اور ہمارے پروگرام کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں۔
کیا آپ کو کبھی اسپتال میں اکیلے رات گزارنی پڑی ہے؟ اگر ہاں تو شاید آپ کو یہ سب باتیں کچھ سنی سنی سی معلوم ہوں۔ کسی اجنبی ملک میں ہسپتال کی سفید دیواروں اور نہ سمجھ میں آنے والے آلات کے درمیان معمولی سی جسمانی تکلیف بھی بہت بڑی معلوم ہوتی ہے۔ ایلیا حماد کا تعلق فلسطین سے ہے۔
I'm in patient hot like room and he speak Urdu and I was wondering if you will be able to translate what he talking.
انہوں نے بھی 9 سال پہلے ایسے وقت کو قریب سے دیکھا تھا۔
It's a personal experience.
یہ میرا ذاتی تجربہ ہے۔ میں اس ملک میں اپنے خاندان کے ساتھ نہیں ہوں۔
It's not like something serious but
میرے گردے میں پتھری تھی۔ صرف ایک دن کا آپریشن تھا۔ مگر مجھے محسوس ہوا کہ ہسپتال میں اکیلے رہنا بہت تکلیف دہ ہے۔
Very hurting to be in the hospital alone.
ایلیا نے ریاست ورجینیا کی دار الحجرہ مسجد سے رابطہ کیا اور ایسے مسلمان مریضوں کی تیمارداری کی خواہش ظاہر کی جن کے گھر والے کسی بھی وجہ سے ان کے ساتھ نہیں ہیں۔
We need to be as a family.
ہمیں ان لوگوں کے لیے خاندان بننا چاہیے جن کا یہاں کوئی نہیں ہے۔ مثلاً میں ایک فرسٹ جنریشن امریکی ہوں اور میری طرح کئی لوگوں کا امریکہ میں کوئی خاندان نہیں ہے۔ جس وقت ہم ان کے کمرے میں داخل ہونے لگتے ہیں لوگ رونا شروع کر دیتے ہیں۔
They have nobody.
ایلیا کو دار الحجرہ کے پیشنٹ وزٹر پروگرام کا انچارج بنا دیا گیا۔
2009
میں ہماری پہلی اورینٹیشن ہوئی تھی جس میں 30 رضاکار شامل تھے۔
اللہ صرف ایلیا حماد کے دل و دماغ میں ہی نہیں تھا، گرہم بارڈسلی کے دل و دماغ میں بھی تھا۔
ریفرنڈ گرہم بارڈسلی ورجینیا ہاسپٹل سینٹر کے چیپلن ہیں۔ ایلیا حماد انہی کے تعاون سے ورجینیا کے اس اسپتال میں دار الحجرہ کے پیشنٹ وزٹر پروگرام کی بنیاد رکھنے میں کامیاب ہوئیں۔ سریا حسین اور لیالی خلف اس پروگرام سے رضاکار کے طور پر منسلک ہیں۔
میں جنوری میں اس پروگرام میں شامل ہوئی۔ میں ایک دن میں 3 سے 4 مریضوں کو دیکھتی ہوں، یعنی ایک ہفتے میں 12 سے 14 مریض۔
12 to 15
patients a week. Minimum is once a week.
ہفتے میں کم سے کم ایک بار، تو کبھی کبھار میں رات کو آتی ہوں جب وزیٹیشن کا ٹائم بھی نہیں ہوتا، اس وقت میں ان سے باتیں کر سکتی ہوں۔
And I can talk to them.
We are given a list.
ہمیں مریضوں کی ایک لسٹ ملتی ہے جنہوں نے وزیٹرز سے ملنے کی خواہش ظاہر کی ہو۔
Sometimes they don't.
کچھ لوگ کسی سے ملاقات نہیں چاہتے، لیکن ہم پھر بھی کوشش کرتے ہیں۔
اللہم اہدنا فی من ہدیت وعافنا فی من عافیت۔
امام جوہری عبد المالک دار الحجرہ اسلامک سینٹر کے ڈائریکٹر آؤٹ ریچ ہیں۔
وہ لوگ جو اسپتال میں جا کر مریضوں کو دیکھتے ہیں، کئی بار ہم سوچتے ہیں کہ وہ کسی بیمار شخص کو کچھ دے رہے ہیں۔ حقیقت میں جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس کے بدلے میں انہیں کچھ بہت قیمتی ملے گا، کچھ ایسا جو آپ کے اور اللہ کے درمیان ہے۔
تابندہ نعیم، اردو بی او اے، واشنگٹن۔
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس سائنسی فیچر کو ہمارے لیے نصرت شبنم نے تحریر کیا۔ کائنات میں ہمیں ان گنت چیزیں، مناظر اور کرشمے دکھائی دیتے ہیں۔ ایسا ہی ایک راز سورج کے ساتھ سورج مکھی کے پھول کے لگاؤ کا بھی ہے۔ یہ پھول دن بھر افق پر چمکنے والے سورج کے اشاروں پر چلتا ہے اور ہمیشہ سورج کے ساتھ اپنا رخ تبدیل کرتا ہے۔ اس بات کو لے کر سائنسدان حیران تھے کہ کیوں سورج مکھی کا پودا ہر روز ابھرتے سورج کے ساتھ سارا دن اس کی روشنی کا پیچھا کرتا ہے اور شام میں سورج کی آخری جھلک پانے کے لیے پوری طرح سے اپنا رخ مغرب کی سمت موڑ لیتا ہے، جبکہ رات میں سورج کی غیر موجودگی میں یہ پھول واپس مشرق کی جانب اپنا رخ موڑے رکھتا ہے اور سورج کی واپسی کا انتظار کرتا ہے اور بالغ یا بڑا پھول بننے تک ایسا ہی کرتا رہتا ہے۔ لیکن سورج مکھی کے پودے یہ کس طرح کرتے ہیں، یہ اب تک ایک راز ہی رہا ہے۔ بالآخر علم نباتات کے ماہرین نے اس بات کا جواب بھی ڈھونڈ نکالا ہے، جن کا کہنا ہے کہ یہ سورج مکھی کے پھول کی سورج کے ساتھ محبت کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ ہیلیوٹروپزم یا کسی پودے کی نشو نما کے دوران اس پر پڑنے والی سورج کی روشنی سے متاثر ہونے کا رجحان ہے۔ تاہم سائنسدان یہ جاننا چاہتے تھے کہ کیوں سورج مکھی کا نیا پھول سورج کا پیچھا کرتا ہے اور کیوں بالغ پودا بن جانے پر سورج مکھی کا پھول سورج کی پیروی کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ محققین نے ظاہر کیا ہے کہ جب سورج مکھی پودا مکمل طور پر نمو پا جاتا ہے اور بعض صورتوں میں انسانوں کے قد جتنا لمبا ہو جاتا ہے تو سورج کے رخ پر حرکت کرنا بند کر دیتا ہے اور زیرہ پاشی کرنے والے کیڑوں کو متوجہ کرنے کے لیے اپنا رخ ہمیشہ مشرق کی طرف رکھتا ہے۔
تحقیقی جریدے سائنس میں شائع ہونے والی تحقیق میں سائنسدانوں نے انکشاف کیا ہے کہ سورج مکھی کے پھول کی اندرونی گھڑی سرکیڈین ردھم اور روشنی کا پتہ لگانے کی صلاحیت مل کر کام کرتی ہے اور نشو نما سے متعلق جینس کو صبح کے وقت میں سورج کے رخ کے ساتھ جھکنے کی اجازت دیتی ہے۔ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا میں پودوں کی حیاتیات کے شعبے سے وابستہ محققین پروفیسر سٹیسی ہارمر اور پروفیسر ہائی گوپ ایٹ ایمین اور ان کی ٹیم نے کھیتوں، گملوں اور نمو کے چیمبر میں سورج مکھی پر اپنا مطالعہ مکمل کیا ہے۔ محققین کو معلوم ہوا کہ سورج مکھی کے پودے میں روشنی کا پتہ لگانے اور نشو نما سے متعلق مختلف جینز تھیں جو تنوں کے برعکس سائٹ پر فعال ظاہر ہوئی تھیں، اور اب محققین کے لیے یہ پتہ لگانا باقی تھا کہ کیوں سورج مکھی کا بڑا پودا اپنا رخ ہمیشہ مشرق کی طرف رکھتا ہے۔ اس بات کے جواب میں محققین کو پتا چلا کہ مشرق کا سامنا کرنے والے پودے زیادہ گرم اور زیرہ پاشی کرنے والے کیڑوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے والے تھے۔ محققین نے خیال ظاہر کیا کہ سورج مکھی کے چھوٹے پودے مشرق کی ترجیح کے ساتھ بڑھتے ہیں اور بالغ پودے بھی مشرق کی طرف اپنی سمت کو برقرار رکھتے ہیں، کیونکہ صبح کے وقت میں گرم ہونا پودوں کو فائدہ فراہم کرتا ہے، جہاں یہ بڑے پھول زیرہ پاشی کرنے والے کیڑوں یا شہد کی مکھی کا انتظار کرتے ہیں تاکہ وہ ان کے بیجوں کو پھیلائیں اور نئے سورج مکھی کے پودے اگائیں، اور پھر یہ سورج مکھی کے نئے پھول اسی طرح سے سورج کا پیچھا کریں۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ہیلتھ رپورٹ کے ساتھ میں ہوں شہناز نفیس۔ ایک نئی تحقیق کے مطابق لوگوں کے سست معمولاتی زندگی، مثلاً گھنٹوں ٹی وی دیکھنے کی عادت، ان کی زندگی کے دنوں کو کم کر سکتی ہے۔ جاپان کی اوساکا یونیورسٹی سے منسلک تحقیقاروں کی ٹیم کو پتہ چلا ہے کہ جتنا زیادہ ٹی وی دیکھا جاتا ہے، اتنا ہی ایک شخص کے لیے پھیپھڑوں کی رگوں میں خون جمنے سے موت ہونے کا خطرہ بڑھتا ہے۔ اوساکا یونیورسٹی گریجویٹ اسکول آف میڈیسن میں صحت عامہ کے پروفیسر ڈاکٹر تورو شیرا کاوا نے کہا کہ ان دنوں آن لائن ویڈیو اسٹریمنگ اور ٹی وی پر کئی ایک ساتھ کے ڈرامے ایک ہی نشست میں دیکھنے کا رجحان مقبول ہے، اور اس کی مقبولیت تیزی سے بڑھتی ہوئی عادت کی عکاسی کرتی ہے۔ تحقیق کے لیے محققین نے 86,000 سے زیادہ شرکا کو بھرتی کیا تھا، جن کی عمریں 40 سے 79 برس کے درمیان تھی۔ شرکا سے پوچھا گیا تھا کہ 2 سالوں میں انہوں نے اندازن کتنا وقت ٹی وی کے آگے گزارا تھا۔ 19 برس تک شرکا کی نگرانی کرنے کے دوران محققین کو پتا چلا کہ 69 لوگوں کی موت پھیپھڑوں میں خون جمنے کے نتیجے میں واقع ہوئی تھی۔ جریدہ سرکولیشن میں شائع ہونے والے نتائج کے مطابق ہر روز 2.5 گھنٹے سے کم وقت کے لیے ٹی وی دیکھنے والے شرکا کے مقابلے میں اضافی 2 گھنٹے ٹی وی دیکھنے والے شرکا کے لیے پھیپھڑوں کی رگوں میں خون جمنے کا خطرہ 40% بڑا تھا۔ مجموعی طور پر تحقیق میں شامل 70% شرکا 2.5 گھنٹے سے لگ بھگ 5 گھنٹے ٹی وی دیکھنے کی عادت میں مبتلا پائے گئے، اور وہ لوگ جو ہر روز 5 گھنٹے یا اس سے زیادہ وقت ٹی وی دیکھتے تھے، ان میں پھیپھڑوں میں خون کا لوتھڑا جمنے کے خطرے میں 2.5 گنا اضافہ ہوا تھا۔ طبی ماہرین کے مطابق غیر فعال طرز زندگی خون کے بہاؤ کو سست کرنے کا سبب بنتی ہے، جس کے نتیجے میں جسم کے مختلف حصوں، خاص طور پر ٹانگوں اور کمر میں خون کا لوتھڑا بن سکتا ہے۔ کبھی کبھی خون کا یہ لوتھڑا ٹوٹ کر آزاد ہو سکتا ہے اور دورانی خون سفر کر سکتا ہے، اور اگر یہ پھیپھڑوں کی رگوں میں پھنس جائے تو اس سے سینے میں درد اور سانس لینے میں دشواری ہو سکتی ہے، اور اگر یہ کیفیت شدید ہے تو اس سے موت واقع ہو سکتی ہے۔ حالیہ رپورٹس کے مطابق جو لوگ اس کیفیت کے خطرے میں ہیں، وہ سینے میں درد، کھانسی اور ٹانگوں میں سوجن کی شکایت محسوس کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ بخار اور زیادہ پسینے کے ساتھ دل کی بے ترتیب دھڑکنوں کی طبی علامات رکھتے ہیں۔ محققین نے کہا کہ اس کیفیت کے خطرے کو کم کرنے کے لیے جسم کے مختلف حصوں میں خون جمنے کی روک تھام ضروری ہے، اور اس کے لیے جسمانی سرگرمیاں بہترین حفاظتی اقدامات میں سے ایک ہیں۔ اس کے علاوہ ٹانگوں کو 4 سے 5 انچ بلند رکھنا بھی ٹانگوں میں خون جمنے سے بچنے میں مدد کر سکتا ہے۔ بیماریوں کے کنٹرول اور روک تھام کے مرکز کے مطابق امریکہ میں ہر سال 6 لاکھ افراد میں خون جمنے کی ترویج پائی جاتی ہے،
जबकि एक अंदाजे के मुताबिक हर साल 60,000 लोग इस कैफियत के साथ मौत के मुंह में चले जाते हैं। शहनाज नफीस, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
इस वक्त पाकिस्तान में मंगल की शब के 12, भारत में 12:30 और यहाँ वॉशिंगटन की घड़ियों में मंगल की सपहर के 3 बजा चाहते हैं। इसके साथ ही हमारा ये प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुँचता है। हमारे इस प्रोग्राम की एडिटर थी मुदस्सरा मंजर, प्रोड्यूसर असफर इमाम और साउंड इंजीनियर एल सैंटोस। अपने मेजबान अंजुम हैरल्ड गिल को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज़।